الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر بے شمار نعمتیں فرمائی ہیں انسان کو عدم سے وجود میں لایا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کو اللہ پاک نے یہ ذکر فرمایا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے عدم سے وجود میں لایا ہے اس رب کو یاد کرو ایک نعمت ہے انسان عدم سے وجود میں آیا کچھ نہیں تھا وجود میں آیا نعمت پھر وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور پھر اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کر کے انسانوں کو رہنے کے لیے اسباب بھی فراہم فرمائے فرمایا ہم نے تمہارے لیے چوپایوں کو بنایا جانوروں کو بنایا اور بعض جانوروں کا تم دودھ استعمال کرتے ہو بعض کا تم گوشت استعمال کرتے ہو اور بعض کی تم کھال اور اون اور بال اپنے استعمال میں لاتے ہو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور هو الذی جعل لکم من بیوتکم سکنا اللہ نے تیسری نعمت یہ ذکر فرمائی کہ اللہ نے تمہاری رہائش کے لیے تمہارے گھر پیدا فرمائے تمہیں گھر عطا کیے اور قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا اللہ پاک نے اپنی نعمتوں میں سے لباس کی نعمت تمہیں عطا فرمائی کہ جس لباس کے ذریعے سے تم اپنے جسموں کو ڈھانپتے ہو چھپاتے ہو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہو اور پھر ارشاد فرمایا سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بأسکم اور لباس کی وہ نعمت کہ آپ گرمی اور سردی سے بچاؤ کے اسباب پیدا کرتے ہو. غرض یہ کہ بے شمار اللہ پاک نے نعمتیں ذکر فرمائی ہیں. لیکن بڑی عجیب بات, سورۃ النحل پوری کی پوری بھری ہوئی ہے اللہ پاک کی نعمتوں کی, اس میں نعمتوں کو ذکر فرمایا. سورۃ الرحمن اللہ پاک کی نعمتوں کو بیان کر رہی ہے. کسی بھی جگہ پر اللہ تبارک تعالی نے ان نعمتوں کو ذکر کر کے یوں نہیں جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے, ہم نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے. ایک نعمت اللہ پاک نے ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس نعمت کو ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے احسان جتلایا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے, اور وہ ایک ہی نعمت ہے, وہ عظیم نعمت, وہ بہت بڑی نعمت, اور وہ مبارک اور مقدس اور محترم نعمت کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنی بھی امتیں آئی ہیں کسی امت کو وہ مبارک اور عظیم نعمت نہیں ملی جو اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائی ہے. اور وہ عظیم نعمت کیا ہے؟ وہ عظیم نعمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اس نعمت کو اللہ نے ذکر کر کے احسان کا لفظ ذکر فرما, لقد من اللہ, اللہ نے احسان کیا کس پر؟ علی المؤمنین, ایمان والوں پر. اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں رسول بھیجا ہے, یہ اللہ کا احسان ہے. اور پھر یہاں اللہ تبارک تعالی نے لفظ اللہ ذکر فرمایا, یہ انتہائی عظمت کی طرف اشارہ ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم, اور یہ ایسا ذکر نہیں کیا بلکہ قسم کھا کر ذکر کیا. لفظ لقد قسم بتاتا ہے, لقد من اللہ, اللہ نے قسم کھا کر یہ کہا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. بھائی کون سا احسان؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی, حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی شخصیت کو اللہ پاک نے تمہارے لیے نبی منتخب فرمایا ہے. پھر اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بنیادی فرائض ذکر فرمائے کہ یہ نبی آ کے کیا کام کرے گا. اذ بعث فیہم رسولا, رسول اللہ نے بھیجا ہے, پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ, وہ اللہ پاک کی آیتوں کو احکام کو پڑھ کے سناتا ہے, قرآن کی تلاوت سکھاتا ہے, یہ پہلا فریضہ ہے. الفاظ کی اصلاح رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ پہلا فریضہ تھا. اور پھر ارشاد فرمایا ویزکیہم, اور دل کو بھی پاک کرتا ہے, دل کا تزکیہ کرتا ہے, دل سے کفر کو, شرک کو, شکوک کو, شبہات کو نکال کر دل میں ایمان, اخلاص, اللہ کی محبت کو ڈالتا ہے, یہ بتایا. اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, تیسرا کام یہ بتایا کہ رسول کیا کام کرتا ہے, تمہیں قرآن کی تعلیم دیتا ہے, قرآن کی تعلیم سکھاتا ہے, قرآن کا معنی سمجھاتا ہے, اور والحکمت, اور اسی طرح سے قرآن مجید کے معنوں کی تشریح عمل کر کے بتاتا ہے سنت کے ذریعے سے. تو یہ چار اسباب, چار وظائف, چار کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک نے بیان فرمائے. پہلا کام قرآن کی تلاوت کر کے سکھانا, دوسرا قرآن مجید کے معنوں کو, دوسرا دلوں کا تزکیہ کرنا, دلوں کو پاک و صاف کرنا, تیسرا قرآن مجید کے معنی کو بتلانا, اور چوتھا عمل کر کے سمجھانا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بنیادی اور ابتدائی فرائض ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان مقام عطا فرمایا, اور اس عظمت کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہاں ذکر فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک بہت عظیم و شان رسول آیا ہے، من انفسکم وہ تمہاری طرح ہے، انسان ہے، اور ارشاد فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں سے بے انتہا محبت کرنے والا اور ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت کرنے والا. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر تم نے اس عظیم رسول کی بات کو نہ مانا تو یاد رکھنا رسول کا کوئی نقصان نہیں ہے. اگر تم نے اس رسول کی اتباع نہ کی، کسی ایک نے بھی نہ کی، سارے کے سارے کائنات کے انسان سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن جائیں، سب باغی ہو جائیں، جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی، ذرہ کمی نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عظیم و شان رسول عطا فرمایا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، مسجد میں دیکھا کہ صحابہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سب کی باتوں کو سنا اور ارشاد فرمایا میں نے تمہاری باتوں کو سنا اور تمہارا تعجب کرنا بھی میں نے دیکھا. کیا تعجب کیا؟ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ اپنا منتخب اور برگزیدہ بنایا ہے. ان اللہ اصطفى آدم صفی اللہ، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اپنا برگزیدہ پسندیدہ چنا ہوا بنایا، یہ حدیث ہے. اور وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، دوست بنایا. اور وَمُوسَى كَلِيمًا، اور اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، کلیم کا معنی ہم کلام ہونے والا. براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو یہ اعزاز اور یہ شرف ملا کہ اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے، طور پر ہم کلام ہوئے اللہ پاک سے، بیچ میں کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی وراستہ اور سبیل نہیں ہے. اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے روح اللہ بنایا. روح کیا مطلب روح اللہ کا؟ کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص طرح سے پیدا فرمایا، کلمہ کن کہہ کر پیدا فرمایا. یا یوں سمجھ لیے کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر اسباب کے پیدا فرمایا. ماں تو ہے، باپ نہیں ہے. آدم علیہ السلام کے نہ ماں نہ باپ، اللہ قادر مطلق ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، باپ نہیں ہے، بلا باپ اللہ پاک نے پیدا فرمایا. پیدا ہونے کا راستہ طریقہ وہی ہے، اللہ پاک نے سبب نہیں اختیار فرمایا. تو کہا اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ امتیاز دیا ہے، یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے. صحابہ آپس میں اس طرح سے باتیں کر رہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا میں نے تمہاری باتوں کو سنا اور میں نے تمہارے تعجب کو بھی سنا کہ تم تعجب کر رہے تھے. ہاں ٹھیک ہے، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اپنا برگزیدہ بنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم یعنی اپنے سے ہم کلامی کا شرف ان کو عطا فرمایا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے روح اللہ بنایا ہے، بغیر اسباب کے پیدا فرمایا ہے. یہ سب باتیں تمہاری ٹھیک ہیں. وَأَمَّا صَاحِبَكُمْ، اور تم اپنے ساتھی کے بارے میں سمجھو. ساتھی، اللہ اکبر، یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟ انتہائی درجے کی تواضع ہے. یہ نہیں فرمایا اَمَّا رَسُولُكُمْ، تمہارا رسول، اپنے ساتھی، اپنے بارے میں کہا، اپنے ساتھی کے بارے میں سمجھو، سنو. کہا مجھے اللہ پاک نے اپنا حبیب بنایا ہے، مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے، تمہارے ساتھی کو یعنی مجھے اللہ پاک نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ یہ حد درجے کی توازو فرمائی ہے، اور حبیب کا مقام سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ حبیب حب سے ہے، محبت سے ہے، اور حب عربی زبان میں دانے کو کہتے ہیں، گندم کا دانہ، مکئی کا دانہ، کسی بھی چیز کا جو بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے، اور وہ بیج جب زمین میں ڈلتا ہے تو وہ اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، پھر اس سے ایک درخت بنتا ہے اور اس کی شاخیں ہوتی ہیں، پھر اس سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو گویا کہ حبیب کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دینے والا، اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو مٹا دینے والا۔ اور ایک اور ترجمہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے حبیب کا یوں لکھا ہے کہ خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے دوست کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ جہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو آگ میں پیش کیا، اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اپنی بیوی کو چھوڑا، ہجرت کر کے آگے، یہ سب کس لیے کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ اور حبیب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس میں دونوں طرف سے محبت ہوتی ہے، یہ اس کو راضی کر رہا ہو، وہ اسے راضی کر رہا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کو راضی کر رہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر رہا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ارشاد فرمایا آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ لیکن اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخرا، لیکن مجھے اس پر کوئی تکبر نہیں ہے، میرے اندر اس معاملے میں کوئی بڑائی نہیں ہے کہ اتنا اعزاز، اتنا مقام دیا اللہ نے۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامت ولا فخرا، قیامت کے دن سارے کے سارے انسانوں، آدم و من سواہ تحت لوائی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء کی امتیں میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، یہ اعزاز اللہ نے مجھے دیا۔ وانا خطیبہم اذا سکتوا، اور ارشاد فرمایا کہ جب میں بول رہا ہوں گا تو باقی سب چپ ہوں گے، سب سن رہے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ جو کلیم اللہ تھے، براہ راست اللہ سے ہم کلام ہونے والے تھے، آج میدان محشر میں موسیٰ علیہ السلام بھی خاموش کھڑے، کون بولے گا؟ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا، یہ مقام عطا فرمایا، ولا فخرا، میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا۔ یہ بولنے کی بات آئی تو میں عرض کرتا چلوں کہ کب بولیں گے؟ میدان محشر جب قائم ہوگا، اور وہاں کی حرارت، وہاں کی گرمی، وہاں کی شدت، جہنم اپنے عذابوں کے ساتھ سامنے آ جائے گی، اور جنت اپنی نعمتوں کے ساتھ سامنے آ جائے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت کو لایا جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، جہنم کو بھی لایا جائے گا، ظاہر کر دی جائے گی۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو میدان محشر میں حاضر کیا جائے گا، حاضر ہوگی۔ تو جہنم بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ اور جنت بھی اپنی نعمتوں کے ساتھ موجود ہوگی۔ اب میدان محشر میں انتظار ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب تو شروع کرے، اور وہاں کی جب پریشانیوں سے لوگ دوچار ہوں گے تو یہ پریشان ہو کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کریں گے کہ آپ سب سے پہلے انسان ہیں، انسانوں کے باپ ہیں، نسل انسانی کا سلسلہ آپ سے چلا، آپ اللہ پاک سے سفارش فرمائیں کہ اللہ پاک حساب و کتاب تو شروع کرے، جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے، بات کی بات ہے، لیکن یہاں کی ہولناکی سے، شدت سے تو جان چھوٹے۔ آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے نہیں نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ اچھا، ابراہیم علیہ نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے نہیں نہیں میرا کام نہیں ہے یہ میں نہیں کر سکتا ہوں، وہ معذرت کریں گے. پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی معذرت فرمائیں گے نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، سفارش نہیں کر سکتا اور حساب و کتاب شروع کرنے کی درخواست میں اللہ سے نہیں کر سکتا. ان ربی قد غضب غضبا لم یغضب قبل لن یغضب لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ. آج اللہ کو اتنا غصہ ہے کہ آج سے پہلے اتنا غصہ نہیں آیا اور آج کے بعد بھی اتنا غصہ کبھی نہیں آئے گا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں بھی نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اچھا آپ سفارش کریں، آپ اللہ پاک سے ہم کلام ہو جائیں، براہ راست آپ اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے رہے، آپ یہ کر لیں. تو وہ ارشاد فرمائیں گے نہیں نہیں میں بھی اس کا اہل نہیں ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اچھا آپ فرمائیں، آپ کو اللہ پاک نے روح اللہ بنایا، خاص وصف عطا فرمایا، آپ سفارش. عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جملہ ارشاد فرمائیں گے ان ربی قد غضب غضبا لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ ابدا. آج اللہ کو ایسا غصہ ہے آج سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوا، آج کے بعد بھی کبھی ایسا غصہ نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام رہنمائی فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ آج تمہاری سفارش کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے ہاں ہاں آج اس سفارش کا مستحق میں ہی ہوں اور میں ہی کروں گا. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے اور سجدہ فرمائیں گے. بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا مجھے نہیں پتا میں کتنی دیر سجدہ کروں گا، کتنا وقت لگے گا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. دوسری بات، اللہ تبارک تعالی مجھے اپنی تعریف اور حمد و ثنا کے کلمات اور گزارش کرنے کا طریقہ اس وقت بتائے گا، ابھی مجھے نہیں پتا کیا کہوں گا میں، مجھے نہیں پتا. اللہ پاک اپنی حمد و ثنا کے کلمات میرے دل میں اس وقت ڈالے گا، ابھی نہیں ہے، ابھی مجھے نہیں پتا کیا ہے. اور وہ کلمات میں کہوں گا اور ایک عرصہ سجدے میں رہوں گا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے ارشاد فرمائیں گے کہ اب آپ سر اٹھائیے اور سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. تو میں کہوں گا یا اللہ حساب و کتاب شروع فرما لیجیے. اس سفارش کو یاد رکھیے گا، اس سفارش کو مقام محمود کہتے ہیں. یہ جو واقعہ ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقام محمود. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ صرف ایک رسول کو ملے گا، ایک ہی رسول کو، اور مجھے یقین ہے اور امید ہے اللہ مجھے دے گا. وہ یہ جو آپ نماز اذان کے بعد دعا کرتے ہو اس میں یہی دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. انک لا تخلف المیعاد، آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے اے اللہ. اور ایک اور بات یہاں بتاؤں، یہ ہر اذان کے بعد یہ دعا پڑھا کرو. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جس نے اذان سنی وہی کلمات کہو جو مؤذن کہہ رہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ پر یہی کہو، اللہ اکبر یہی کہو، اشہد ان محمد رسول اللہ پر یہی کلمہ کہنا ہے. لوگ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں یہاں نہیں کہنا، جس طرح سے حکم ہے اس طرح سے چلو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس میں اضافہ نہ کرو، اس کو تبدیل نہ کرو، جتنا بتایا اتنا کرو. تو اشہد ان محمد رسول اللہ پر یہی جملہ بولنا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر قد قامت، اور یہاں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، اور اقامت میں بھی یہی کلمات قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح میں کہنا ہے اقامہ اللہ وادامہ. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذان کے اسی طرح سے جواب دو، اور جب اذان ختم ہو جائے تو پھر میرے اوپر درود بھیجو، اب اللہم صلی علی محمد، اب پڑھو، اب حکم ہے، اب حکم ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ جو جمعے کی دوسری اذان ہوتی ہے اس میں یہ نہیں کرنا ہے. اس کے علاوہ جمعے کی دوسری اذان جب خطیب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو اس کے بعد بات چیت کرنا, ذکر کرنا, تسبیح کرنا سب منع ہے, اب نہیں کریں گے. تو ارشاد فرمایا اذان کے بعد پھر اذان کے جواب اسی طرح سے دو, اور پھر اذان کے اختتام پر تم درود شریف پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد, درود ابراہیمی پڑھو. پوچھا صحابہ نے جب یہ آیت اتری, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ بے شک اللہ تبارک تعالی بھی اور فرشتے بھی وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے, فرشتے دعائیں کرتے ہیں, ایمان والو آپ بھی درود اور سلام پڑھو. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سلام تو ہمیں پتہ چلا, بخاری شریف کی روایت ہے, عرفنا السلام علیک یا رسول اللہ وکیف نصلی, سلام تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جب آپ تشریف فرما ہوتے ہیں تو ہم آ کر آپ کو سلام کرتے ہیں, السلام علیکم کہتے ہیں, اسی طرح سے کہیں گے. لیکن یہ جو اللہ نے کہا درود یہ کیسے کریں, تو بخاری کی روایت ہے آپ نے ارشاد فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد, اب پڑھنا لازم اور واجب ہے آپ کے لیے بھی, پڑھو ایک بار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ جب یہ آیت پڑھی جائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, تو پھر اس میں حکم آ رہا ہے کہ نبی پر درود بھیجو, تو ایک بار اللہ صلی علی محمد پڑھنا چاہیے. اور ایسی جب بھی مجلس ہو, کوئی بھی وعظ کی مجلس ہے, نصیحت کی مجلس ہے, حدیث کی بات چل رہی ہے, قرآن کی بات چل رہی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جہاں پر آئے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لازمی ہے. آپ نے فرمایا بڑا بخیل ہے وہ آدمی جس کے سامنے میرا تذکرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے, یہ بڑا بخیل ہے. اب خل البخلا, سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے. تو ایک بار کہنا لازم, باقی جس کو جتنی محبت ہے اتنا زیادہ کہے گا. تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد جو دعا درود شریف پڑھ لے اذان کے بعد, اور پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ پڑھنے کے بعد اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ یہ دعا پڑھے گا تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی, میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی کہ میں اس کے لیے سفارش کروں گا. اور اللہ کے نبی جس کے لیے سفارش فرمائیں گے اس کے لیے جنت طے ہے. تو بھائی کتنا آسان عمل ہے. اور اب ایک بات اور بتاؤں, اذان کا جواب دینا اس کے دو معنی ہیں, اذان کا جواب دینا اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہی ہے کہ وہی کلمات جو مؤذن نے کہے وہ بھی آپ کہو, اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اذان سن کر مسجد میں آ جاؤ, یہ دوسرا معنی ہے جواب دینے کا. دکان پہ بیٹھے بیٹھے, گھر پہ بیٹھے بیٹھے جواب دے دیا, نماز نہ پڑھی اور کہے کہ سفارش واجب ہو گئی, ایسے نہیں ہوگی, صحیح ہوگی. بد پرہیزی کرے گا, ڈاکٹر نے دوا بتائی دی, یہ دوا کھانی ہے, یہ پرہیز کرنی ہے, پرہیز نہیں کی ہے فائدہ نہیں ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتا دیا ہے کہ یہ تم کرو گے میری سفارش لازم ہوگی, لیکن نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. تو یہ پہلی بنیاد ہے بھائی. تو یہ بات عرض کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں بولوں گا باقی سارے کے سارے چپ ہوں گے, اور اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش فرمائیں گے اس سفارش کا نام ہے مقام محمود, اور اس سفارش کا نام ہے شفاعت کبریٰ. یہ دونوں لفظ اس کے لیے بولے جاتے ہیں. تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا انا اول شافعین و اول مشفعین, میں سب سے پہلا وہ آدمی ہوں جو سفارش بھی کروں گا, اور میں سب سے پہلا وہ آدمی ہوں کہ میری سفارش قبول کی جائے گی. ولا فخرا, پھر یا ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے اس پر کوئی تکبر نہیں ہے, مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اگر اللہ پاک آپ کو مجھے دنیا کی کوئی عزت، کوئی حیثیت، کوئی مقام، کوئی مرتبہ عطا فرماتا ہے تو اس میں انسان کو اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، وہ عطا اللہ پاک کی ہے۔ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی اور اس کے بعد کہا ھذا عطاؤنا، یہ ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، تحفہ ہے، فامنن او امسک بغیر حساب، آپ سے حساب و کتاب ہم نے نہیں لینا ہے، یہ ان کے ساتھ اختصاص ہے، باقی مجھے اور آپ کو جو بھی نعمت ملی ہے تو نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی قدردانی آپ نے کتنی کی ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں تم پوچھے جاؤ گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی کتنی قدردانی آپ نے کی ہے یہ بھی پوچھا جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر، کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو عظیم الشان رسول دیا ہے، اس امت کو عظیم الشان رسول دیا ہے۔ اب میرے عزیز دوستو اور بزرگو، یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی آدمی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے مال سے، اس کی جان سے، اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ ایمان والا بننے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام محبتوں کے اوپر لے کے آؤ، غالب لے کے آؤ، سب سے اوپر محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور رسول کی محبت سب سے اوپر ہو، پھر اس کے بعد بیوی بچے، پھر خاندان، پھر رشتہ دار، پھر اولادیں، یہ بات کی چیزیں ہیں۔ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کی رسول کی رکھو۔ اور یاد رکھیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت کرنے والا وہی آدمی سمجھا جائے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ پاک کو چاہنے لگو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ اور اللہ تمہارا محبوب بن جائے، تو اس کے لیے واحد واحد ایک راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، باقی سارے راستے بند کر دیے۔ یہودیوں نے کہا ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، عیسائیوں نے کہا ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، بھائی ہم بھی تو شریعت پر چلنے والے ہیں، بھائی ہم بھی تو اللہ کا نام لینے والے ہیں، بھائی ہم بھی تو توحید کا اقراری ہیں، ہم بھی تو قیامت کو ماننے والے ہیں، حشر کو ماننے والے ہیں، جنت کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی نے سارے راستے بند کر دیے، اگر نجات چاہیے اور اگر اللہ پاک کی محبت چاہیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہی آئے گی، اس کے علاوہ باقی سارے راستے اب کل عدم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، گزشتہ شریعتیں تھیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک تھے ان کا دین رہا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت نے آ کر گزشتہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، ختم۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کیا اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں نقصان پانے والا ہے۔ تو اعمال کی قبولیت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، بے شمار اعمال ہیں آپ کی زندگی میں، نیک اعمال کرتے ہو، اللہ پاک دوام دے اور اللہ پاک کرنے کی توفیق دے۔ دیکھو نیک عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں، اگر یہ دو شرطیں نہیں پائی جائیں گی عمل قبول نہیں ہے۔ نمبر ایک، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع۔ نمبر دو، اخلاص، رضا اللہ کی، اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، جمعے کے دن حکم ہے دو فرض پڑھتے ہیں ہم ظہر میں، اچھا چار پڑھ لیں تو حکم ہے کہ نماز دہراؤ، نہیں ہوئی بھائی چار پڑھ لی تو کوئی گناہ کیا؟ قرات زیادہ کی ہے، قرآن زیادہ پڑھا ہے، تسبیح زیادہ کی ہے نا، کیا غلط کام ہے؟ نہیں، حکم ہے دوبارہ پڑھو۔ عید والے دن روزہ رکھ لیا، 29 روزے تھے مثال کے طور پر، ایک آدمی کہتا ہے میں عید والے دن بھی رکھتا ہوں 30 پورے کر لیتا ہوں، چلو کوئی بات نہیں، روزہ رکھا ہے بھائی، ثواب کا کام ہے، کہتے ہیں کہ نہیں گناہ کیا اس نے، گناہگار ہوا عید والے دن روزہ رکھا، کیوں؟ اس لیے اخلاص بھی ہے، اللہ کی رضا کے لیے بھی رکھا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جمعے کو 4 رکعتیں اس نے پڑھ لی ہیں، مغرب کی 3 کی بجائے 4 پڑھ لیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، لیکن قبول نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے، آپ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ تو پتہ چلا کہ عمل کتنا خوبصورت ہو، کتنا اخلاص والا ہو، کتنا بہترین ہو، کتنا حسین ہو، کتنا خوبصورت عمل ہو، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اب اس زمانے میں آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت، عشق، تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ تعلق اور یہ والہانہ محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا، اگر دین کے اندر ایسی بدعت کو ایجاد کیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تھی تو پکڑے جائیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زیادہ محبت کرنے والے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ہم ہیں؟ ان کی محبتوں کا اگر ہزارواں حصہ بھی ہمیں مل جائے تو شاید ہماری نجات ہو جائے گی، کیا کہنے ان کی محبت کے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے محبت کرتے تھے، اس کا ہزارواں حصہ بھی ہمیں مل جائے تو ہماری نجات ہو جائے گی۔ سیدنا عثمان علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی جو محبتیں تھیں، ان کی جو والہانہ تعلق تھے، انہوں نے تو اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا، بھائی سب لوگوں کے بدلے میں نے چکا دیے، اس کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ اللہ ہی دے گا، اسے دے گا۔ لیکن یہ آج جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں اس مہینے کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں اس موقع پر جو کچھ ہو رہا، یہ انہوں نے نہیں کیا ہے۔ بات یہ آئے گی کہ بھائی کیا بات ہے اگر ہم نے کر دیا تو بات وہی ہے کہ اگر 2 کے بجائے 4 رکعتیں پڑھ دی تو کیا ہوگا، مغرب کی 3 کے بجائے 4 پڑھ لی تو کیا ہوگا، عید کے دن روزہ رکھ لیا تو کیا ہوگا؟ تو یہی جواب آپ دیں گے کہ نہیں، اس لیے کہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کیا ہے، آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت سے ہٹ کر کیا ہے۔ تو جو عمل ان کی سنت سے، ان کے طریقے سے ہٹ کر ہوگا، وہ جتنا خوبصورت ہے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں بنیاد ہیں، اللہ کی رضا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ رضا ہے، اتباع نہیں ہے جب بھی قبول نہیں ہے، اتباع ہے، رضا نہیں ہے، دکھلاوا ہے جب بھی قبول نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں بنیاد ہیں عمل کے لیے۔ تو اس لیے اس زمانے میں آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس قسم کی خرافات سے، اس قسم کی بدعات سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ راحت پہنچانے کے لیے آئے ہیں، وہ اذیت دینے کے لیے نہیں آئے۔ آپ کا تو راحت پہنچانا آپ کا مشن تھا، آپ تو یہ بتاتے ہیں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، اور یہ ایمان کا حصہ ہے، افضل الایمان، ایمان کا بڑا حصہ قول لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، وہ ادناہ اماطۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے کم حصہ ایمان کا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے۔ آج اگر ہم اس موقع پر راستے میں اس طرح سے رکاوٹیں کھڑی کریں یا ایسی چیزیں ڈالیں جس سے لوگوں کو اذیت ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ نہیں ہے۔ تو ہم ایسی صورتوں سے اپنے آپ کو بچائیں بھائی، ایسے راستوں سے، ایسی چیزوں سے، ایسی خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، بخاری کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے میرے پاس، سفارش کی درخواست کریں گے، اچھا سفارش کی درخواست کریں گے، اور میں ان کے چہروں سے ان کو پہچانوں گا، چہرے چمک رہے ہوں گے، کیوں جی، وضو والے اعضاء، جنہوں نے وضو کیا، نمازیں پڑھی، چہرے چمکیں گے، میں پہچانوں گا، میں کہوں گا ان کو لاؤ بھائی یہ میرے امتی ہیں، میں ان کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ فرشتے ان کو پیچھے دھکیل رہے ہوں گے، پیچھے 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 ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، وہ نہیں آنے دیں گے فرشتے۔ میں پھر کہوں گا ان کو لاؤ میرے پاس، میں ان کو پانی پلاتا ہوں حوض کوثر کا، وہ نہیں۔ تو پھر فرشتے مجھ سے کہیں گے یا رسول اللہ انک لا تدری ماذا احدث بعدک، اے اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیا حشر کیا ہے، آپ کے دین میں وہ چیزیں انہوں نے ایجاد کی ہیں جو آپ نے نہیں فرمائی تھی، جو آپ نے نہیں بتائی تھی، نہیں کہی تھی، نہیں کی تھی، وہ چیزیں انہوں نے کی ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر میں یہ کہوں گا سحقن لہم، سحقن لہم، ہلاکت ہے ان کے لیے، بربادی ہے ان کے لیے، لے جاؤ جہنم میں ان کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے میرے دین میں ایسی بات لائی جو میں نے نہیں کہی، میں نے نہیں کی، فہوا ردن، وہ رد ہے، مردود ہے، قبول نہیں ہے اللہ کے. تو اس قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر آؤ. آپ کھانے میں دیکھیں آپ علیہ السلام کھانا کیسے کھاتے تھے، اس اتباع پر آؤ. آپ بال کٹوانے کے لیے حجام کے پاس جاتے ہیں، سوچو سیکھو سنت کیا ہے اس میں. آپ درزی سے لباس سلواتے ہیں، سوچو سیکھو پوچھو علماء سے کیا سنت ہے اس میں. آپ گھر بنانے چلے ہیں، پوچھو ہمیں اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے متعلق کیا ہدایات دی ہیں. شادی کرنے گئے ہیں اور آپ پوچھو سیکھو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے متعلق کیا ہدایات دی ہیں، آپ نے کیسے شادیاں فرمائی ہیں. بیٹی کا رشتہ دینا ہے، دیکھیں آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے رشتے کیسے دیے ہیں. بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی شادیاں کیسے کرائی ہیں. یہ اتباع ہے. قیامت کے دن اس طرح سے تقابل کروایا جائے گا کہ جس شخص نے یہ کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور محبت کرنے والا ہوں، آپ علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ اس کی زندگی کا موازنہ کرایا جائے گا. اگر زندگی میں مطابقت ہے تو بسم اللہ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے، اگر مطابقت نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم ہے. آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. ایک بزرگ اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. یہ اللہ ہر ایک کی خواہش ہے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے بھائی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی تم فلاں دن میرے پاس آنا رات کو اور میں تمہیں بتاؤں گا. اچھا جی فلاں دن وہ صاحب آ گئے. فلاں دن جب صاحب آئے تو صاحب کے لیے انہوں نے کھانے کا اہتمام کیا، مچھلی تلوائی اور خوب اس میں نمک مسالہ ڈالا اور پانی ساتھ کھانے کو نہیں رکھا اور اس کے بعد پانی بھی نہیں پینے دیا اور یہ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو زیارت ہو تو یہ آپ کو کھانی پڑے گی اور رات کو آپ کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہے ورنہ نہیں ہوگا کام. اچھا جی انہوں نے وہ کھائی، پھر اس کے بعد وہ رات کو سو گئے تو پیاس تو لگتی ہے ایسی چیز کھا کے. تو صبح جب بیدار ہوئے تو اس شاگرد نے اپنے استاد سے کہا کہ استاد نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا دیکھا زیارت ہوئی ہے؟ کہا نہیں. آپ نے تو کہا تھا زیارت ہوئی ہوگی، تو کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک چشمے سے پانی پی رہا ہوں، فلاں نہر میں تیر رہا ہوں، فلاں حوض میں جا رہا ہوں، ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں، برف دیکھ رہا ہوں، یہی ساری خواب میں رات میں یہی چلتا رہا. تو ارشاد فرمایا دیکھو یہی بات آپ کو سمجھانی تھی کہ جب تجھے پیاس لگی ہوئی تھی تو تجھے رات کو پانی ہی دکھتا رہا، پانی ہی دکھتا رہا. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو وہ خواب میں آئیں گے. بس اگر وہ محبت ہوگی اور اتباع ہوگی تو پھر وہ آئیں گے، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ وظیفے پڑھتے رہو، پڑھتے رہو. اتباع نہ کرے، فرما برداری نہ کرے، نماز ایک نہ پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک نہ لے اور کہے مجھے زیارت ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ سے پوچھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت. حال یہ تھا کہ صحابی کہتے ہیں کہ رات کو بے قراری ہو جاتی ہے جب تک آپ کو دیکھوں نہ چین نہیں آتا ہے. تو یہ حال تھا. ایک بزرگ اللہ والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، روزانہ ہوتی تھی، زیارت بند ہو گئی، روتے رہے، بند ہو گئی، روتے رہے، اور اس غرض سے بیت اللہ کا سفر کیا، عمرہ کیا، مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. آپ علیہ السلام کے روزے پر کہ جا کے معافی مانگو میرا کیا جرم ہو گیا. تو بہرحال گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگی، معافی مانگی، معافی مانگی. تو پھر خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو. تمہیں یاد ہے فلاں موقع پر تم نے کسی کو غصہ کیا تھا، یہ اس لیے آپ سے یہ نعمت چھن گئی ہے. تو ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول بس ایک ہی بات مجھے بتائیے، مجھے بہت زیادہ تفصیل سے تو نئی باتیں یاد آتی ہیں، کہا ایک ہی بات مجھے بتائیے میں جنت میں چلا جاؤں. آپ نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، بس غصہ نہ کیا کرو جنت میں چلے جاؤ گے. تو اس لیے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بڑی بنیاد ہے، اس کو بنیاد بنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب.